السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام, موسٹ ریسپیکٹڈ برادرز ان اسلام, ٹوڈے وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ وی ہیو امنگسٹ اس اے ویری لرنڈ اسکالر, این عالم آف گریٹ ڈسٹنکشن, اینڈ اے پرسن ہو ہیز پروڈیوسڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف اسلامک لٹریچر اینڈ ہیز سروڈ دا کمیونٹی ان ڈفرنٹ فیلڈس. He is Hazrat Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab, who is at present the Secretary General of the All India Muslim Personal Law Board. The institution, the head of which was the late Hazrat Maulana Ali Mia Sahab Rahmatullah Ali. You are familiar with the workings of that institution. Nevertheless, the time is too limited to go through his CV. It runs into many pages. Hazrat Maulana Damat Barakatuhum, he is also the Secretary General of the Islamic Fiqh Academy, which was established in Delhi by the late Hazrat Maulana Qazi Mujahidul Islam Sahab. The academy which researches contemporary fiqh issues and then gives guidance to the ummah. They come to what we may term as a kind of ijma, so that the Muslim Ummah gets guidance in the contemporary issues. Many, many issues have been discussed, the earliest of which was the questionnaire which was submitted to them by the South African Medical or Islamic Medical Association of South Africa, in which we had birth control and euthanasia and so many other issues. Hazrat Maulana is also a principal of an institution in Hyderabad where only those students are admitted, and very limited number, who have great potential, and they specialize then in the different sciences, and they do takhassus in hadith, in fiqh, and many other departments. Besides that, there are many, many books which he has written, and most of them deal with contemporary issues. Now, it is impossible for us to really get an idea of his great capabilities and his great knowledge in 20 minutes that he has today. Many a times we judge a person by the 20-minute talk that he gives on the Jummah day. But we must understand that that is not the sum total of the person's knowledge. So we have him amongst us. Inshallah, he will speak for about 20 minutes and then Dr. Salman Nadvi Sahab, Damat Barakatuhum, will give the gist of his talk in English, inshallah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-kareem. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha anil-fahshai wal-munkari wal-baghi یعظکم لعلکم تذکرون. محترم بزرگوں, دوستوں اور دینی بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضرت مولانا محمد یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم کی عنایت اور شفقت اور ان کی خرد نوازی ہے کہ آپ حضرات سے کچھ کہنے کا اور کچھ عرض کرنے کا موقع ملا. یہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, ہر جمعہ میں خطیب اپنے خطبے میں اس آیت کو آپ کے سامنے دہراتا ہے, اور اس آیت کو خطبے میں پڑھنے کا معمول ہمارے سلف صالحین کے زمانے سے ہوتا آیا ہے. اس آیت کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی تو یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی. اسی اہمیت کی وجہ سے اس آیت کو ہمیشہ خطبے کا حصہ بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا, احسان کا, قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا, اور منع فرماتے ہیں برائی کی باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، سرکشی سے، شاید تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کا حکم دیا ہے عدل کا، عدل کے کیا معنی ہیں؟ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عدل کے معنی برابری کے ہیں، لیکن عربی زبان میں عدل کے معنی کسی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے، اور کسی چیز کو بے جگہ استعمال کیا جائے اس کے مقابلے میں، اس کے لیے عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ ہے. یہ ٹوپی سر پر پہننے کے لیے ہے، اگر کوئی آدمی اسے پاؤں میں پہننے لگے تو یہ ظلم ہے، اور اگر یہ ٹوپی سر پر پہنی جائے تو یہ عدل ہے. ابھی زوال کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اگر نماز کوئی آدمی مکروہ وقت میں پڑھنے لگے آفتاب کے ڈھلنے سے پہلے تو یہ ظلم ہے، اور اسی نماز کو اگر وقت شروع ہونے کے بعد پڑھا جائے تو عدل ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ عدل کا ہے، نہ کہ برابری کا ہے. اگر آپ بریانی بنائیں، کھانا بنائیں، اس میں جتنی مقدار میں آپ نے چاول رکھا اتنی ہی مقدار میں آپ گوشت بھی رکھ دیں، اتنی ہی مقدار میں مسالے بھی رکھ دیں، اور اتنی ہی مقدار میں نمک بھی رکھ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھانا چکھنے کے لائق بھی نہیں ہوگا. چاول کی جو مقدار ہونی چاہیے اتنی مقدار ڈالی جائے گی، گوشت کی جو مقدار ہونی چاہیے اتنی مقدار گوشت رکھا جائے گا، نمک کی جو مقدار ہونی چاہیے اتنی مقدار نمک رکھا جائے گا، تب وہ کھانا لذیذ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام رکھا ہے برابری پر نہیں بلکہ عدل اور انصاف پر. اگر آپ کے چند بچے ہوں، ایک بچے کی خوراک زیادہ ہو، وہ چار روٹی کھاتا ہو، اور ایک بچہ ابھی چھوٹا ہو، اس کی خوراک کم ہو، ایک روٹی ہو، اگر آپ چھوٹے بچے پر اصرار کریں کہ وہ اسے چار روٹی کھانی ہی چاہیے، یا بڑے لڑکے سے یہ کہیں کہ وہ چار کے بجائے ایک ہی روٹی کھانے پر اکتفا کرے، تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی. یہ بات عقل کے بھی خلاف ہوگی اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں جو نظام رکھا ہے وہ مساوات اور برابری کا نظام نہیں رکھا ہے بلکہ عدل کا رکھا ہے. جس آدمی کی جو صلاحیت ہو اس کے مطابق اس سے کام لینا، اور جس آدمی کی جو ضرورت ہو اس کے مطابق اس کے حقوق کا متعین کرنا، یہ اصل میں عدل ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ اصل میں ظلم ہے. اسی لیے انسان اس بات کو نہیں جان سکتا کہ زندگی کے عدل اور ظلم کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے. عبادت میں بھی عدل اور ظلم ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے عبادت کی تو یہ عدل ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی آپ نے عبادت میں تو یہ ظلم ہے. آپ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآت قرآن کا حکم فرمایا ہے. لیکن اگر آپ رکوع میں قرآت کریں، اگر آپ سجدے میں قرآن پڑھنے لگیں، یہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو زندگی کے تمام شعبوں سے عدل اور ظلم کا تعلق ہے، ہماری عبادتوں سے، گھر میں رہنے سہنے سے، ہماری معاشرت سے، ہماری سماجی زندگی سے، ہمارے معاملات سے، ہماری تجارتوں سے، ان تمام زندگی کے شعبوں میں اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم پر ہم نے اپنے آپ کو قائم رکھا تو یہ عدل ہے، اور اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ظلم. اسی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہے. یہ جمعہ کی نماز آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، اگر امام صاحب دو کے بجائے چار رکعت جمعہ کی نماز پڑھا دیں تو آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ نماز پڑھنی ہے جو نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر کوئی امام یہ کہے کہ سجدے میں آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، اس لیے ہم ایک رکعت میں دو کے بجائے چار سجدے کیے لیتے ہیں، تو ہم ایسا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں وہ سجدہ کرنا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اگر اس کے خلاف ہم نے کیا تو یہ ظلم ہوگا. اسی طرح میرے بھائیوں زندگی کے تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، ہمارے نکاح کا معاملہ ہو، ہماری سماجی زندگی میں طلاق کا معاملہ ہو، میراث کی تقسیم کا معاملہ ہو، میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہو، والدین اور اولاد کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر جگہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو قائم رکھا اور اللہ کے فیصلے پر ہم نے اپنے آپ کو راضی رکھا تو ہم نے عدل کیا، اور اگر اللہ کے فیصلے پر ہم اپنے آپ کو راضی نہیں کر سکے تو یہ ہم نے ظلم کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں نزاع پیدا ہو، تو اگر وہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے احکام کو اپنے ان معاملات میں حکم نہ بنائیں، فیصل نہ بنائیں، تو وہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. زندگی کے تمام شعبوں سے اس عدل کا اور ظلم کا تعلق ہے. اگر ہمارے بال بچے ہیں، اسلامی خطوط پر ہم نے ان کی تربیت کی تو یہ عدل ہے، اور اگر ہم نے اسلامی خطوط پر ان کی تربیت نہیں کی تو یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پر بہت زور دیا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. کیا مطلب ہے آگ سے بچاؤ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اگر ایک چنگاری تمہارے ہاتھ پر لگ جائے، اگر تمہارا بچہ آگ کا چھوٹا سا شعلہ بھی اٹھانا چاہے تو تم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہارے بچے آخرت میں سلگنے والی آگ، جو اس آگ سے 70 درجہ زیادہ شدید ہوگی، اس آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور تم ان کو روکنے اور بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہو. تو عدل یہ ہے کہ ان بچوں کو آخرت کی آگ سے بچایا جائے. اگر ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی، ان کے لیے مکان دکان کی فکر کی، ان کے لیے روزگار اور کاروبار کی فکر کی، لیکن ان کے آخرت کی حفاظت اور ان کے دین کی فکر نہیں کی، تو یہ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بھی عدل کے خلاف ورزی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے. کیوں کہے؟ کیا ان چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنی ہے؟ تاکہ بچے کے کان میں جو پہلی آواز جائے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اور اس کے تحت شعور میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پہنچ جائے. پھر حضور کی ایک سنت ہے تہنیک کی، بچے کو جو غذا دی جائے تو سب سے پہلے کسی بزرگ آدمی سے، کسی متقی آدمی سے، خاندان کے کسی نیک آدمی سے کھجور چبوا کر یا شہد لے کر اس کی زبان سے اس کا لعاب اس کے تالو میں اندر لگایا جائے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی تہنیک فرمائی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت اسماء ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی، حضور نے ان کی تہنیک فرمائی. کیا مقصد تھا اس کا؟ بچے کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے اس غذا کی نسبت کسی اللہ والے سے، کسی نیک آدمی سے ہو، کیونکہ غذا کا اثر جیسے انسان کے جسم پہ پڑتا ہے ویسے ہی انسان کے اخلاق اور اس کے مزاج پر بھی پڑتا ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بدقماش عورت ہو، پہلے زمانے میں عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے بھی دودھ پلوائے جاتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بدقماش ہو، بددین عورت ہو، تو اس کے دودھ سے اپنے بچے کو بچاؤ، تاکہ تمہارے بچے کے پیٹ میں جو غذا جائے وہ ایک صالح عورت کا، ایک نیک عورت کا، ایک اللہ سے ڈرنے والی عورت کا دودھ ہو، کہ اس کی کیفیت اس کے جسم میں پیدا ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا بلا الہ الا اللہ، کہ کوشش اس بات کی کرو کہ جب بچہ تمہارا بات کرنے لگے تو پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور بعض روایتوں میں افتحوا باللہ، یہ کوشش کرو کہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس چیز کو بولتا ہے، جس چیز کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذہن پر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو ایک بچے کے ذہن پر اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ بیٹھ جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. یہ دیکھیں اتنی جو تاکید حضور نے فرمائی، 7 سال کی عمر کے بچے ہوں تو ان کو مسجد میں بھیجو، حالانکہ مسجد کو چھوٹے بچوں سے بچانے کا حکم ہے. کیونکہ بچے بعض دفعہ بڑوں کی نماز کو متاثر کر دیتے ہیں، لیکن بچوں میں نماز کی عادت پڑ جائے، اس لیے فرمایا گیا کہ جب بچوں میں کچھ شعور آ جائے تو ان کو مسجد میں لایا کرو. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ تین صفحے بنتی تھی، مردوں کی، بچوں کی، اور اس زمانے میں عورتوں کے مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں تھا آج کی طرح، اس لیے اس کے بعد عورتوں کی، لیکن بچوں کی باضابطہ صفحے ہوتی تھی. پھر حضور نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی سرزنش بھی کرو، حالانکہ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے. آپ یہاں علماء اور مفتیان سے پوچھ لیجئے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت کے لیے، اس میں دینداری پیدا کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، مسجد سے اس کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ان کو نماز پڑھوانے کا اہتمام کرو. تو اگر بچوں کے ہم نے دین کے مطابق تربیت کی اور ان کے مزاج کو بنایا تو یہ ہے بچوں کے ساتھ عدل. اور اگر ہم نے بچوں کی دنیا کی فکر تو کی لیکن ان کے دین کی حفاظت کی فکر نہیں کی، آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی، تو یہ ان کے ساتھ ظلم. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک والد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا یہ میری بہت نافرمانی کرتا ہے. مقدمہ ایک کیس ان کی عدالت میں دائر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو طلب کیا، بیٹے کو طلب کیا، اور اس سے پوچھا کہ اپنے والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ذمے بیٹے کا 3 حق رکھا ہے. پہلا حق یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام بہتر رکھا جائے، اور انہوں نے ہمارا نام بہتر رکھنے کے بجائے ہمارا نام رکھ دیا حنزلہ، اس کے کچھ اچھے معنی نہیں ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو انہوں نے ہمارا نام ایسا رکھا جو مناسب نام نہیں تھا. دوسرا حق یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت دیں، اور میرے والد نے میری تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. اور حضور نے فرمایا کہ تیسرا حق بیٹے کا باپ پر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے دیندار اور با اخلاق بہو کا انتخاب کرے، اور انہوں نے ہمارے لیے ایک نہایت بے دین قسم کی لڑکی کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی اجیڑن بنی ہوئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کے مقدمے کو خارج کر دیا اور فرمایا کہ جو باپ اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا ہو اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے. تو یہ بھی بال بچوں کا حق ہے. اگر ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے بال بچوں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے گھریلو زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بسر نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو منشیات سے بچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بے شرمی کے ماحول سے ان کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے صرف ان کی دنیا کا خیال کیا، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے اور یہ بھی ظلم ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اور پوچھ ہے. اس لیے ظلم اور عدل اس کا مضمون بہت وسیع ہے، زندگی کے تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے. اگر اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے زندگی گزاری تو ہم عدل پر ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ہٹ گئے تو ہم نے عدل کی خلاف ورزی کی، ظلم کا ارتکاب کیا. یہ ہماری پیشانی اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اگر اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہم نے اس پیشانی کو جھکا دیا تو یہ ظلم ہوا. اسی لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پس میرے بھائیو، یہ جو آیت آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھتے ہیں یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ہمارے عقیدے کا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے گھریلو اور سماجی زندگی کا، ہمارے لوگوں سے تعلقات اور لوگوں کے حقوق کا، کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ان تمام شعبوں میں زندگی کے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکام پر قائم رکھے تو عدل ہے، اور اگر ہم نے اس سے انحراف کیا، ہم اس سے ہٹ گئے، ہم نے ناانصافی کی لوگوں کے ساتھ، تو یہ ظلم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عدل پر قائم رکھے اور ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Atmana recited the verse which is quite well known in the second khutbah we read towards the end. ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Marana started the talk with the thanks to Marana Yunus Patel Sahib Pudhazalo for giving the opportunity to be able to share his thoughts with you. And then he picked out from this the word Adl, because the Quran mentions this in this verse, إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ. So what is the meaning of Adl? How we understand Adl? Generally, Adl understand as if it is equality, to make it equal. But in the Quranic terminology, this is not what it means really. Adl really means justice and equity, means to do justice. Literally, it means that is anything which has its own place where it should be placed. If you don't place that thing at that particular place, and misplace it to somewhere else, that is not adl. The opposite term is called zulm. Zulm means a thing which belongs somewhere else, you don't put it there, put it somewhere else. So this is called zulm. And therefore, once we understand this concept, then it will appear almost in every section of our life as such. And it's adl, or the equity or justice that we talk about, that ranges from his own life to ibadat, to maamlat, akhlaq, in every walk of life this would take place. Then this whole organization, this whole nazm which in this world is working, it has to be put in the this adl in every part of our life which we are working this. Now, it will not be possible to give the whole detail as such, but it is not only that matter of akhlaq or kirdar, in our ibadat also it is mentioned. For example, he mentioned that we make our namaz, and the hadith says that when a man prostrate in the sijda, that at that time he is nearest to Allah. Now, if somebody making in the namaz in two siddha, makes four siddha, I want to be more near to Allah. So if he does that, that is a zulm. That is not adl. Likewise, in our other relationship will happen the same thing. In our children, looking after the children, he gave a good example. He said, say you have got two children or three children. One child eats four bread, char rotiyan, and somebody eats only two bread. Now if you force the child who takes two bread, you must eat four bread because you think it's equality. But that's not right, because this is zulm. Because this is what the capacity is. According to the capacity of each person, whatever it is, this has to be done according to the equity. Likewise, he said that for example, in our bringing up the children, that when a child is born, we give the azan and aqamat in the ears. The idea is that the first sound, the first voice that must reach the child's ear, that will be Allah, Allah ka lafz, Allah ka alfaz, so that it has its own impact on the child's mind. Likewise, this was the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, for example, when a child was born. In those days, for example, the date with the khajur, of that little bit piece Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam used to chew in his mouth and put it in the mouth of the child. He did the same thing. Abdullah ibn Zubair, radiallahu anhu, when he was born in Medina, then he was brought to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam by his mother, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did that, to put it in the mouth of the child of Abdullah ibn Zubair. The idea is again, just as the first word that the child must absorb, that is Allah, likewise the first food that go into his stomach, that should also be from the mouth of somebody who is nearer to Allah, Allah ka buzurg, wali, sufi, father, whoever is there. So again the idea is that the food that we eat, not only it nourishes your body, but also it nourishes your character, your culture, your behavior, everything, it has its effect. And so the idea was really to do justice in every sense of the word. For example, he mentions that when the child grows up, we should try to imbibe in the child La ilaha illallah, Allah, we start teaching them. Our grandmother, mother, aunt, auntie, this is what used to do that. I'm just deviating a little bit that nowadays we are starting kindergarten with Baba Black Wolf. That's what we do. How do we get that effect? So much so that is, he mentioned, this is a good example, he said that if, for example, when we give milk, for mother's milk, those mothers who cannot do that, they get a nanny or somebody else to feed milk. And the instruction is that if a woman of a loose character, for example, or not on the right path, don't feed the child the milk of that lady, because it will have an effect on that child, because that will be a zulm you're doing with the child. And then, for example, if we are unable to save our children from sins, from drugs, from other intoxicant as such, that means you are not doing justice to the child, to the children. Quranic words, that is, Allah Ta'ala says that is, you save yourself and your family from the fire of hell. And he said, they gave the example, the hadith have been mentioned also the same thing, that is, if you try to save the child's hand from even a spark of a fire, but imagine the fire of Jahannam, which will be 70 times more than what we have here. So we try to save the children from automatically here fire, what about the fire of Jahannam to save? You know, to do that, the parents have to do their duty in order to do that. And I'm just finishing the last, is this, that is the Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, to his, was brought a case by a father, and he said that this son of mine, he doesn't obey me and he doesn't listen to me, and please do something about it. Hazrat Umar called the father to find out what happened. He called the son to say what's happening. The father said, complained to Hazrat Umar that my son does not listen to me and he does not obey my this thing. So Hazrat Umar called son, what happened? The son came and said, there are three rights that the son has towards his father. Number one, that name should be given a good name with nice meaning. He did not give me a good name, his name is Hanzala, which is a very bitter thing in Arabic, not good. And then the second thing is this, that is, he should have been given me good education, and he did not give me good education. And likewise, the third thing is this, that is, the tarbiyat, the way it should be done, it had not been done to me. So again, because again, this was done, it was a zulm, and not adl. And therefore, the idea is that the adl should permeate in our life, and the consciousness of Allah, Allah ka khawf, Allah ka dar, in our heart and in our mind, that is what keeps you on that even keel, which is called adl. Wa akhiru da'wana bil alamin.